اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے حوالے سے بھی اور قرآن کے اقوال, قرآن کے احکامات کے حوالے سے بھی ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کس طرح سے آدم کی پیدائش ہوئی. آج میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوا کچھ احادیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان میں حروف کے اسرار کو بھی پھیلا دیا, جبکہ فرشتے حروف کی جو پوشیدہ راز تھے ان سے واقف نہیں تھے. پھر حروف کو آدم علیہ السلام کی زبان سے جاری فرمایا, جو جو لفظ حضرت آدم کی زبان سے نکلتے ان کی صورتیں بن جاتی ہیں, اور پھر یہ صورتیں ایک شکل اختیار کر کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو 700,000 زبانیں سکھائی گئیں. جب شجر ممنوعہ دکھایا گیا تو لغت عربیہ کے سوا تمام لغتیں ختم ہو گئیں, اور پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام لغت یا لینگویجز ان کو دوبارہ دے دی گئیں. یہ ان کا معجزہ تھا کہ قیامت تک کہ ان کی اولاد جتنی بھی زبانیں بولیں گی سب کو آدم علیہ السلام جانتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے, عربی, فارسی, رومی, سریانی, یونانی, عبرانی, زنجی وغیرہ وغیرہ. حضرت آدم علیہ السلام شروع میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے, ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے, صالح علیہ السلام تاجر تھے, داؤد علیہ السلام زرہ وغیرہ بنائے کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں زنبیل بنتے اور اس کو بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے, ہرگز اپنے بیت المال سے کچھ نہ کھاتے تھے. حضرت موسیٰ, حضرت شعیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائی یعنی بکریاں چرایا کرتے تھے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر اپنے کپڑے وغیرہ خود ہی سیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ فرمایا ہے, یہاں تک کہ جب آیت آتی ہے علم آدم الاسماء کلہا, تو کلہا سے مراد کیا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور ضروری ہے. اور پھر ثم عرضہم علی الملائکہ یعنی جب یہ نام سب کچھ ملائکہ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس سے کیا مراد ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب چیزوں کے نمونے آدم علیہ السلام کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کی طرح پیش کیے گئے تھے, یعنی نمونے کی صورت میں چھوٹے چھوٹے جو شکلیں تھیں اللہ نے ان شکلوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی یعنی ناموں کی سائنس کی تعلیم دی گئی, اور پھر اس تعلیم کے بعد انہیں ان ناموں کی آگہی بھی دی گئی. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. الا ما علمتنا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہم نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ان آیات کا حدیث میں ذکر کیا ہے. کچھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور کچھ احکامات بھی سامنے آتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا سے مراد یہ ہے کہ انسان کی شرافت، اس کی عبادت، اس کی افضلیت کو علم آدم الاسماء کلہا کہہ کر بتلا دیا گیا کہ ملائکہ جان لیں کہ اللہ نے انسان کو اپنے پوشیدہ راز سکھلائے ہیں. اور یہ پوشیدہ راز اللہ تعالیٰ نے اس لیے سکھلائے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں. اب ویس قلنا للملائکہ کا جب استعمال ہوا جو اگلی آیت آ رہی ہے، اور اگلی آیت یہ ہے کہ ویس قلنا للملائکہ سجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ سجدہ کرو. کس کو؟ آدم کو. فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا، وہ منکر ہو گیا، غرور کیا، تکبر کیا، کانا من الکافرین، وہ کافر ہو گیا. اب یہاں پر ذرا سی بنیادی باتیں ہیں جس کو سمجھنا ہے. وہ اس قلنا سے مراد یہ ہے کہ یعنی یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے ملائکہ کو، جیسے کہ دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کما قال فسجد الملائکہ کلہم اجمعین، اور اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر جاؤ، جب یہ کہا تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ سجدہ تحیہ یعنی شکرانے کا جو سجدہ ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی جائز تھا، پھر ہمارے لیے منسوخ ہوا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب انہوں نے آپ کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر میں کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سے یہ نکلتا ہے کہ اس امت کا سجدے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہی دراصل ایک طرح کا تحیت یا نیکی ہے. نیکی کس طرح سے؟ کہ پہلے زمانے میں لوگ سجدہ کر کے سلام کیا کرتے تھے، اور اب سجدے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سجدہ مطلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو حرام ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ مزارات پر جا کے سجدہ کرتے ہیں اور یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے. بے شک یہ حرام ہے، مزار پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، لیکن جو لوگ مزاروں سے روکنے کے لیے اس کو بہانہ بنا کر لوگوں کو برگلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کے لیے کچھ آداب ہیں. سجدے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سجدے کی نیت ہو. دوسرا یہ کہ ہاتھ اسی طرح رکھے جائے جیسے سجدے میں رکھے جاتے ہیں، ناک اسی طرح ٹکی ہو، پیشانی طرح اسے لگی ہو، اور سبحان ربی لالا، سبحان ربی لالا، سبحان ربی لالا پڑھا جائے اس میں. اب جو لوگ صرف ورغلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر نہ جائیں لوگ کیونکہ وہاں سجدہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا وہاں پر کہ صاحب مزار کے سامنے سجدہ کر کے باقاعدہ سبحان ربی اللہ وغیرہ پڑھا جائے اور نیت کی جائے سجدہ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اب یہ ضمنی سا ایک مسئلہ تھا جو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا آدم کیوں افضل ہے فرشتوں پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ملائکہ کو یہ گمان ہوا کہ وہ زیادہ عالم ہے، اور جب ان سے اسماء کے متعلق پوچھا گیا، یعنی قرآن کریم میں آیا نا کہ سارے اسماء سکھائے گئے، تو وہ نہ بتا سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تب انہیں پتہ چلا، یعنی فرشتوں کو، کہ آدم علیہ السلام زیادہ عالم ہے. تو علم کے اعتبار سے فرشتوں سے افضل ہیں آدم علیہ السلام، اور جب سجدے کا حکم ہوا تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام مزید افضلیت رکھتے ہیں. تو یہ اپنی بات ذہن میں رکھیں، اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو نمایاں کرنے کے لیے بتلایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھی اس کے سامنے جھکا دیا ہے. ایک صوفیانہ تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ جب اس جدو کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو ملائکہ کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سجدہ دراصل روحانی سجدہ تھا، اور آدم علیہ السلام کی شان خلافت کی تعظیم، ان کی فضیلت کی تکریم کی وجہ سے ہوئی. اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ پایا جاتا ہے انسان میں، جس نے اسے سجدہ کیا وہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں بے شک وہ میری بیعت کرتے ہیں. اور اس جدو لآدم یعنی آدم علیہ السلام کی خاطر سجدہ کرو، کیونکہ اس کی اطاعت عبادت ان کے لیے ثواب بھی تھا اور ترقی بھی. تو پتہ یہ چلا کہ جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہ دراصل آدم میں جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ کی روشنی ہے، جو اللہ کی خوبصورتی ہے، اس کے لیے سجدہ کرایا گیا. ایک بات جو اس سلسلے میں آتی ہے، فسجدوا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. کیوں؟ کہ وہ فرشتے ہیں، وہ نور سے ہیں، اور نوری مخلوق یعنی فرشتے صرف اور صرف اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبریل نے سجدہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کا شرف دیا. پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، سب نے کیا الا ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کیونکہ اس کی پیدائش آگ سے تھی، اور آگ کا کام ہے غرور، تکبر، بلندی کی بات. آگ جب روشن ہوتی ہے تو زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اس لیے کہا کہ اس انکار کے دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ابلیس جن تھا، لیکن ملائکہ کے کروڑوں کی تعداد میں جو صفات ہوتی ہیں وہ اس میں موجود تھے. دوسری بات یہ کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا، کیونکہ سجدے کا خطاب ملائکہ کو ہی تھا. لہذا امام بغوی فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو چونکہ سجدے کا حکم تھا، اس لیے ابلیس نے گمان کیا کہ وہ ملائکہ میں نہیں ہے، اس لیے وہ سجدہ نہیں کرے گا. اب بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا تو ملائکہ ہو یا بشر ہو یا کوئی بھی قوت ہو, وہ انکار نہیں کر سکتے. لیکن ابا کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں, اور ابا کہتے ہیں اس انکار کو جو اختیار سے کیا جائے. ابا واستکبر, اس نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنا اختیار استعمال کیا, واستکبر اور تکبر کیا, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, بڑائی ظاہر کی. اب ابا واستکبر جب آ گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی عقل کی بنیاد پر اس نے تکبر کیا. جب ملائکہ سجدے میں گرے تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کر پیٹ کر لی, یہاں تک کہ وہ سجدے سے فارغ ہوئے اور سجدے میں 100 سال تک پڑے رہے, اور بعض روایت میں 500 سال. جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ابلیس کھڑا ہوا ہے, بلکہ الٹا آدم علیہ السلام سے منہ پھیرے ہوئے ہیں, پیٹ کیے ہوئے ہیں. اس فیل سے اسے ذرا بھی شرمندگی بھی نہیں ہوئی, اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس نے اللہ کی فرما برداری سے اجتناب کیا, گریز کیا. چنانچہ جو فرشتے تھے انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی ذات کو گرا دیا, مزید دوبارہ سجدے میں چلے گئے. تو ان کے لیے 2 سجدے ہو گئے, ایک سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے, دوسرا اللہ تعالی کے لیے. جب یہ سجدہ کر رہے تھے تو ابلیس دیکھ رہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت, حالت, صورت, حیت, نعمت سب کو تبدیل فرما دیا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ نہیں بدلتا, حتی یغیر ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود بدل دیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا جسم خنزیر کی شکل اور منہ بندر کی طرح ہو گیا, اور شیطان کی اولاد بھی اسی طرح ہوتی ہے. اب ایک سوال, یہ کیسا کیوں؟ یہ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. ایک حکایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں شیطان کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر, میں تیری توبہ قبول کر کے تیرے گناہ معاف کر دوں گا. شیطان نے عرض کی کہ جب میں اس کے جسم کو ساجد نہ ہوا تو پھر اس کی قبر اور میت کو کیسے سجدہ کر دوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قیامت میں 1000 سال دوزخ میں رکھنے کے بعد نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر کے سجدے کا حکم دے گا, تب بھی وہ سجدے سے انکار کرے گا, پھر اسے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے علم میں کافرین میں تھا, یا اس وقت کافر ہوا جبکہ یہ اعتقاد رکھ کر کہ میں افضل ہوں اور سب سے زیادہ بلند ہوں, اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا, تو وہ کافروں میں ہو گیا. اس نے اللہ کی توہین کی. اس کا انا خیر منہ کا جواب بتاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین, کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا, ہم تو تجھے نہیں منع کرتے, تجھے نہیں روکا, اور تجھے تو ہم نے پیدا کیا ہے, اور تو نے پھر تکبر کیا اس طرح کا تکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کو رد کرتے ہوئے اسے شیطان قرار دیا. اب ایک حکایت یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت رابعہ ادویہ نے سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی سے نقل کی ہے, انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو چند روز رہنا ہے, جب زندگی کا ایک دن گزر جائے تو سمجھ لو کہ عمر کا بعض حصہ گزر گیا, جب عمر کا حصہ گزر جائے تو اسی طرح تمام عمر گزر جائے گی. اس کا سب کو علم ہے. جب یہ کیفیت ہے تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے. اس کا ہرگز افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس دینار ہے یا نہیں ہے, مال و متاع ہے یا نہیں ہے, بلکہ اس کا افسوس کرنا چاہیے کہ جو دن گزر گیا اس میں میں نے کون سا عمل کیا ہے, کیونکہ دن گزرنے سے عمر بسر ہوتی ہے. ایک بار ایک نیک شخص پر حالت نزا تھی, موت کے وقت میں موت کی کیفیت تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے موت سے تو کوئی خطرہ نہیں, البتہ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ جو رات نیند میں گزر گئی اور جو دن روزے کے بغیر بسر ہو گیا اور جو گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری, اس کا میں کیا جواب دوں گا. حضرت علی بن زیاد نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی دن نہیں جو آتے ہی نہ کہتا ہو, اے لوگو میں نیا دن ہوں, مجھ میں جو عمل بھی کرو گے قیامت میں اس کی گواہی دوں گا, اور جب میرا سورج غروب ہوگا تو میں تمہارے پاس قیامت تک نہیں لوٹ کر آ سکوں گا. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہو. پھر عرض کیا گیا لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو. پھر عرض کیا گیا کہ لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے برے عمل ہو, اس کے شر سے لوگوں کو خطرہ ہو اور اس سے خیر کی کسی کو امید نہ ہو. اکثر بیشتر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محفل میں, اپنی مجلس میں جب ذکر کرتے تو فرماتے کہ اے بوڑھے لوگوں, بتاؤ جب کھیتی کے پکنے کا وقت آ جائے تو اس سے کس بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کاٹنے کی. پھر نوجوانوں سے فرمایا کہ نوجوانوں خوب سمجھ لو کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیتی کو پکنے سے پہلے آفت اور بلا دبوچ لیتی ہے, جس سے وہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب فرمایا کہ خبردار موت سے پہلے تیار ہو جا, اس لیے کہ بڑھاپا موت کا ہی پیغام ہے اور کوچ کا وقت ہر روز تازہ تازہ ہوتا ہے. تمہیں بھی دار مقام میں اپنا سامان جا کر رکھنا ہے. حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم, سارے سال کا غم مت کھا اور نہ ہی اس کے لیے سامان جمع کرنے کی تکلیف اٹھا. جس دن کو تو طے کر رہا ہے اس کی کفایت تیرے مالک سے ہوگی. اگر سال تمام تیری زندگی کا باقی ہے تو اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا, اگر تیری عمر ختم ہے تو پھر تو اس کے لیے کیوں دکھ اٹھاتا ہے؟ جو تیرے لیے دن رکھا ہی نہیں گیا تو اس کی تیاری کیوں کرتا ہے؟ کیا خوبصورت حکایات ہیں یہ اور احادیث ہیں. اگر ان پر توجہ دی جائے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنے رزق کے لیے, اپنے آپ کے لیے. اللہ پر توکل رکھنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے, اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور شیطان کے جو برے راستے ہیں اس سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان راستوں پر چلائے جو اولیاء کے اور نیک لوگوں کے راستے ہیں. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.